آگے سبق دیکھیے بھائی، شرح میں دیکھیے، شرح میں قوله القضیت قول القول فی عرف هذا الفن یقال للمرکب سواء کان مرکبا معقولا او ملفوظا فالتعریف یشمل القضیت المعقولة والملفوظة قوله یحتمل الصدق الصدق هو المطابقة للواقع والكذب هو اللا مطابقة له وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية فلا يلزم الدور. اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہے وہ معرف اور حجت ہیں. معرف وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہاں تک پہنچا دیں، مجهول تصور تک، اور حجت جو ہے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجهول تصدیق تک پہنچا دیں. تو یہ جو معرف اور حجت ہیں یہ منطق کا موضوع ہیں، اور ماقبل میں معرف کا بیان چل رہا تھا تو اب حجت کا بیان چاہیے، لیکن چونکہ حجت کا سمجھنا موقوف ہے تصدیقات کے سمجھنے پر اور ان کی تفصیل پر، لہذا اب تصدیقات کی تفصیل بیان کرنے لگے. اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ قضیہ جو ہے ایسے قول کو کہتے ہیں یحتمل الصدق والکذب، جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو. قضیہ ایسے قول کو کہتے ہیں جو صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو. اس پر ایک اشکال تو ذہن میں یہ آتا تھا کہ قول تو عربی زبان میں لفظ کو کہتے ہیں، اور قضیہ تو دو قسم پر ہے، ایک قضیہ ملفوظہ ہے جس پر ہم زبان سے تلفظ کریں، اور ایک قضیہ معقولہ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. تو مصنف کی یہ تعریف، یہ تو قضیہ ملفوظہ کو تو شامل ہوئی لیکن قضیہ معقولہ کو شامل نہیں، حالانکہ منطقی کی اصل توجہ تو قول معقول کی طرف ہوتی ہے، قول ملفوظ کی طرف تو صرف ضرورت کی وجہ سے وہ اس سے بحث کرتا ہے، ورنہ منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف ہے؟ قول معقول، یعنی وہ باتیں، وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا، شرح میں بھی وہ ذکر کریں گے کہ عربی زبان میں تو قول لفظ کو کہتے ہیں، لیکن اس علم منطق کے اندر قول کا لفظ مرکب کے لیے بولا جاتا ہے. قول سے مرکب مراد ہوتا ہے، اور وہ مرکب عام ہے، چاہے وہ مرکب ملفوظ ہو چاہے معقول ہو. تو یہ قضیہ ملفوظہ کے ساتھ ساتھ قضیہ معقولہ کو بھی یہ تعریف شامل ہوئی. اس کے بعد اس پر دوسرا اشکال یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قضیہ وہ ایسے قول کا نام ہے جو صدق و کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو، حالانکہ کچھ قضیے تو ایسے ہوتے ہیں جن میں صدق ہی صدق ہوتا ہے، وہاں تو کذب کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالی کا کوئی قول، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول. یہ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خارج میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا سب کو پتا ہوتا ہے، جیسے الارض تحتنا، زمین ہمارے نیچے ہے. اس میں بھی دیکھو صدق ہی صدق ہے، کذب کا کوئی احتمال نہیں. تو یہ تو قضیہ کی تعریف سے نکل گئے، کیونکہ قضیہ کی تعریف تو آپ نے یہ کی کہ وہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتا ہو، اور بعض قضیے ایسے ہوتے ہیں جو صرف کذب ہی کذب ہوتا ہے، ان میں وہاں صدق کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، جیسے الارض فوقنا، زمین ہمارے اوپر ہے. اب یہ کذب ہی کذب ہے، اس میں صدق کا کوئی احتمال نہیں. تو یہ بھی قضیہ کی تعریف سے نکل گیا، کیونکہ اس میں دونوں احتمال نہیں ہیں. اور آپ نے تو کیا تعریف کی؟ قضیہ وہ ہے جس میں دونوں احتمال ہوں، صدق کا بھی اور کذب کا بھی احتمال ہو. تو آپ کی یہ تعریف جامع نہیں، یعنی اس میں تمام قضایا اس کے اندر داخل نہیں. تو جواب بھی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ بھئی مراد یہ ہے کہ قطع نظر دلائل خارجیہ سے، دلائل خارجیہ سے قطع نظر اس قضیے کے اندر دیکھیں تو اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے بھئی. یا اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس خاص موضوع اور محمول سے قطع نظر اس خاص موضوع اور محمول سے قطع نظر نفس مفہوم کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں صدق کا بھی احتمال اور کذب. اور وہ کس طرح ہوگا؟ میں نے بتلایا تھا, دیکھو, الارض تحتنا, زمین ہمارے نیچے ہے. خاص یہی موضوع اور خاص یہی محمول ہو تو پھر یہاں صدق ہی صدق ہے, الارض تحتنا. لیکن قطع نظر یہ خاص موضوع اور خاص محمول کے, یوں کہا جائے اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے, اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے. موضوع کوئی بھی چیز لے آئیں اور محمول کوئی بھی چیز لے آئیں, وہاں صدق کا بھی احتمال ہوگا اور کدھر. لیکن جب آپ خاص طور پر اس پر نظر کریں, الارض موضوع یہی ہو اور محمول تحت نہ یہی ہو, پھر تو صدق ہی صدق ہے, کذب کا احتمال نہیں. لیکن قطع نظر اس خاص موضوع اور خاص محمول کے, یوں کہا جائے کہ کوئی بھی موضوع لے آئیں, موضوع جو ہے اس کے لیے محمول ثابت ہے, تو اس اعتبار سے اس میں صدق کا بھی احتمال اور کذب کا, یعنی وہ خاص متعین موضوع اور محمول کے سے قطع نظر, بھائی اس سے جہاں بھی کوئی موضوع آئے گا اور جہاں بھی کوئی کیا آئے گا, محمول آئے گا, اس میں کیا ہوگا؟ صدق کا بھی اور کذب کا. قطع نظر اس خاص موضوع سے اور قطع نظر اس خاص محمول سے, یوں کہا جائے اس موضوع کے لیے یہ والا محمول ثابت ہے, کوئی متعین نہیں, اس موضوع کے لیے محمول ثابت ہے, تو وہاں صدق کا بھی احتمال کہ ہو سکتا ہے ثابت ہو سکتا ہے ثابت نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے تقسیم کی تھی کہ قضیہ دو قسم پر ہے, یا قضیہ حملیہ ہوگا یا قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ وہ ہے جس میں ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت ہو یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو. اگر ثبوت ہے تو اس کو موجبہ کہیں گے, اور اگر نفی ہے تو اس کو سالبہ کہیں گے. زید قائم, زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے تو یہ حملیہ موجبہ ہوا, اور زید لیس بقائم, اس میں زید سے قیام کی نفی ہے تو یہ حملیہ سالبہ ہے. تو قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک شے کا ثبوت ہو دوسری شے کے لیے, یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو, تو یہ یا موجبہ ہوگا یا سالبہ. اچھا, تو قضیہ حملیہ کی کیا تعریف کی؟ جس میں ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت ہو یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو, اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ قضیہ شرطیہ ہے. دیکھو عبارت کیا لائے تھے, وہ إِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو, فَشَرْطِيَّةٌ, وہ شرطیہ ہے بھائی, شرطیہ ہے. اور یہ جو قضیہ حملیہ ہے اس میں جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کو موضوع کہتے ہیں, اور جو محکوم بھی ہوتا ہے اس کو محمول کہتے ہیں, اور وہ لفظ جو نسبت پر دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. جیسے زید ہوا قائم, زید ہے موضوع اور قائم ہے محمول, اور ہوا یہ رابطہ ہے, یہ ربط پر دلالت کر رہا ہے, یہ ربط نہیں دے رہا, یہ ربط پر دلالت کر رہا ہے. ربط تو کیا ہے؟ وہ نسبت حکمیہ ہے درمیان میں, یہ اس پر دلالت کر رہا ہے. میں نے مثال ذکر کی تھی کہ دیکھو ایک کو موضوع اور ایک کو آپ محمول کہہ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان ربط آ چکا ہے. یا یوں کہیں ایک کو آپ مبتدا کہتے ہیں اور ایک کو خبر. مبتدا اور خبر تبھی کہیں گے جب ان کے درمیان ربط آ جائے, جوڑ آ جائے. جیسے میاں اور بیوی, مرد اور عورت کو میاں اور بیوی تبھی کہیں گے جب ان میں نکاح ہو. نکاح والا ربط اور جوڑ ہوگا تو مرد کو میاں کہیں گے اور عورت کو بیوی کہیں گے. یہاں پر بھی مبتدا اور خبر یہ تو دو لفظ تھے, لیکن جب آپ نے دونوں کو جوڑ دیا, ربط دے دیا, اس خبر کا حمل کس پر کر دیا؟ مبتدا پر کر دیا, تو درمیان میں ربط آ گیا, جوڑ آ گیا, تو اس ربط اور جوڑ جو ہے یہ نسبت حکمیہ کہلاتی ہے. اور دوسرا نام ہے اس کا نسبت خبریہ, نسبت حکمیہ اور نسبت خبری. اور اس نسبت حکمیہ اور نسبت خبریہ پر جو چیز دلالت کرے, جو لفظ دلالت کرے, اس کو رابطہ کہتے ہیں. تو معلوم ہوا قضیہ حملیہ کے تین جز ہیں, موضوع, محمول اور رابطہ. لیکن رابطہ اکثر ذکر نہیں کیا جاتا, رابطہ اکثر ذکر نہیں کیا جاتا, کبھی کبھار ذکر کر دیا جاتا ہے زیدن ہوا قائمن, یہ ہوا کبھی کبھار ذکر ہوگا, ہمیشہ ذکر نہیں, بلکہ ان کی اعرابی حرکتیں ہی اس نسبت پر دلالت کرتی ہیں. توجہ ہے, زیدن قائمن, ان دونوں میں نسبت ہے, ربط ہے, جوڑ ہے, اور یہ دونوں نح میں کیا کہلاتے ہیں, مبتدا اور خبر. یہ زیدن پر میں نے رفع پڑھا, رفع خود بخود آتا ہے یا عامل چاہیے؟ عامل چاہیے. قائمون پر بھی میں نے رفع پڑھا, رفع خود بخود آتا ہے یا عامل چاہیے؟ عامل چاہیے. تو عامل کیا کہ ان دونوں کو جو آپس میں جوڑ دیا, تو ان کے اندر ابتدا عامل ہے. کیا عامل ہے؟ اور ابتدا کسے کہتے ہیں؟ عوامل لفظی کا نہ ہونا. دیکھو مبتدا کے اندر کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا اور خبر میں بھی کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا, تو عامل لفظی نہ ہو اور مسند یا مسند الیہ ہو رہا ہو. ایک چیز کیا ہو, مسند ہو یا مسند, تاکہ صرف مبتدا خبر اس میں داخل رہیں اور کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو. تو مسند الیہ ہو اور عامل لفظی نہ ہو تو ہم کہیں گے اس کے اندر عامل ابتدا ہے. بھئی کیا معنی ابتدا عامل ہے؟ معنی یہ ہے, یعنی معنی عامل ہے. کیا ہے؟ یعنی اس کا مسند الیہ ہونا اس طور پر کہ اس میں کوئی عامل لفظی نہیں. جب عامل لفظی نہیں تو پھر عامل معنوی ہے. بھئی تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابتدا کیا چیز ہے. بھئی ابتدا وہی عامل لفظی کا نہ ہونا, لیکن دو شرطیں بڑھا دو, یا مسند الیہ ہو یا مسند ہو, تاکہ صرف مبتدا اور خبر اس میں داخل رہیں اور کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے. ایک لفظ مسند الیہ ہو اور عامل لفظی نہ ہو تو اس پر رفع پڑیں گے اور اس میں عامل کیا کہیں گے؟ عامل کیا چیز ہے؟ ابتدا ہے. ابتدا کس چیز کا نام؟ عامل لفظی کا نہ ہونا. بس عامل لفظی کا نہ ہونا یہ ہے ابتدا. بھائی تو مبتدا پر رفع آیا, عامل کیا؟ ابتدا, اور رفع پڑا, اور خبر پر بھی رفع آیا, اس میں بھی عامل کیا؟ ابتدا. تو یہ ابتدا صرف مبتدا اور خبر میں عامل ہے اور کسی چیز میں عامل نہیں. تو یہ جو مبتدا اور خبر ہے ان کا رفع بتلاتا ہے ان میں ربط آ چکا ہے, جوڑ آ چکا ہے. بھائی ابتدا کس میں عامل ہوگی؟ مبتدا کون ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. مسند الیہ تبھی بنے گا جب اس کے لیے پہلے کیا موجود ہو؟ مسند بھی موجود ہو. معلوم ہے دونوں میں ربط بھی آ چکا ہے. جب ربط آ گیا, جوڑ آ گیا, اس کے بعد جب اسناد کر دیا پھر ہی ایک کو مسند الیہ کہیں گے, اس سے پہلے مسند الیہ نہیں. جیسے میاں اور بیوی جب نکاح ہو گیا تب ہی میاں بیوی کہیں گے, اس سے پہلے نہیں. تو جب ایک لفظ کو مبتدا کہہ رہے ہیں یا مسند الیہ کہہ رہے ہیں, معلوم ہوا اس کی طرف اسناد کیا گیا ہے, اور ایک کو آپ مسند بھی کہہ رہے ہیں, معلوم ہوا اس کا اسناد کیا گیا ہے. مسند الیہ کی طرف اسناد کیا اور کس کا کیا؟ مسند بھی کا. تو ان دونوں کے درمیان اسناد آ چکا ہے, اور جب اسناد آ گیا تو اب ان پر رفع آیا, کیونکہ ان کے اندر عامل کیا ہے؟ ابتدا. اور ابتدا بھی صرف مسند الیہ اور مسند میں عامل ہوتی ہے جب کہ وہ عوامل لفظی سے خالی ہوں اور وہ صرف مبتدا اور خبر ہیں. تو مبتدا اور خبر میں زید ان قائمن, یہ زید پر جو میں نے رفع پڑھا اور یہ جو قائمن پر میں نے رفع پڑھا, خود بخود رفع آیا یا عامل کی وجہ سے آیا؟ اور عامل کیا ہے؟ ابتدا. اور ابتدا کیوں عمل کر رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک ان میں سے کیا ہے؟ مسند الیہ, اور ایک کیا ہے؟ اور کوئی عامل لفظی نہیں. تو اب عامل کون ہے؟ عامل تو چاہیے, رفع تو خود نہیں آتا, تو ہم کہیں گے ان میں ابتدا عامل ہے. تو ان کا جو رفع ہے وہ دلالت کر رہا ہے نسبت حکمیہ پر. ان کا رفع دلالت کر رہا ہے کہ ان میں نسبت حکمیہ ہے. نسبت حکمیہ نہیں تو پھر رفع خود بخود نہیں آ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ یہ جو عربی زبان میں ہے رابطہ کے لیے ہوا, یہ بتا رہے ہیں ہوا استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ ہوا بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا, کم استعمال ہوتا ہے, بلکہ یہ جو حرکت اعرابی ہے, یہ جو حرکت اعرابی ہے یہی اس رابطے پر دلالت کر دیتی ہے, اسی سے رابطے کا پتہ چل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ رابطے کے لیے الگ لفظ کم ذکر کیا جاتا ہے, کم ذکر کیا جاتا ہے. تو قضیہ جو ہے, قضیہ حملیہ, اس کے گویا پھر اکثر زیادہ تر دو جز ہوتے ہیں, اور اگر رابطہ بھی ذکر کر دیا جائے پھر کتنے جز ہو گئے؟ تین جز ہو گئے. تو اگر دو جز ہیں صرف, رابطہ محذوف ہے, تو پھر اس کو سنائی کہیں گے, قضیتن سنائیتن, قضیتن حملیتن سنائیتن. جیسے مثال زیدن قائمن, زیدن قائم اور کبھی تین جز ہوں گے رابطہ بھی ذکر ہوگا زیدن ہوا قائم تو پھر اس کو کیا کہیں گے سلاسیہ کہیں گے قضیتن سلاسیتن یا قضیتن حملیتن سلاسیتن بھائی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو رابطہ ہے اس کے لیے ہوا کا لفظ مستعار لیا گیا ہے استعارہ میں نے آپ کو بتایا تھا استعارہ میں یہ جو سین ہے طلب کے لیے ہے یعنی کوئی چیز عاریتن طلب کرنا جیسے مہمان آ جاتے ہیں تو ہم سایوں سے برتن مانگ لیے جاتے ہیں استعمال کے لیے یہ ہے عاریتن برتن کو عارضی استعمال کے لیے جو لیا یہ کیا ہے عاریت اور یہ برتن مانگنا یہ ہے استعارہ عاریتن مانگنا ایک چیز کو تو یہاں پر بھی یہ جو نسبت ہے اس کے لیے ان کو عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ملا آگے چل کر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو رابطہ ہے یہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک رابطہ زمانیہ ہے یعنی جس میں ربط کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے اور ایک رابطہ غیر زمانیہ ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا جیسے اس کی مثال جس میں زمانہ ہے مثلا ایک ہے زیدن قائمن کیا مانا زید کھڑا ہے اور ایک میں کہتا ہوں زیدن کانا قائمن یا کانا زیدن قائمن کانا زیدن قائمن ترجمہ کیا ہے زید کھڑا تھا دیکھو یہ تھا گزشتہ زمانہ اس میں آ گیا تو یہ رابطہ کون سا ہے زمانیہ ہے اس میں زمانے پر بھی ساتھ ربط پر بھی دلالت ہو رہی ہے اور زمانہ ماضی پر بھی دلالت ہو رہی ہے تو یہ رابطہ زمانیہ ہے اور ایک رابطہ غیر زمانیہ ہوتا ہے تو یہ جو منطق اور فلسفہ کی کتابیں جب عربی زبان کی طرف نقل کی علماء نے تو ان کو رابطہ زمانیہ کے لیے تو افعال ناقصہ مل گئے کانا یکون وغیرہ لیکن رابطہ غیر زمانیہ کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے مجبوراً پھر ہوا کا لفظ استعمال کر لیا یعنی غائب کی ضمیروں کو استعمال کر لیا ہوا ہما ہم ہی ہما ہن وغیرہ جو غائب کی ضمیریں ہیں ان کو استعمال کر لیا گیا حالانکہ یہ تو اسم ضمیریں تو کیا ہیں اسم تو یہ بھی استعارہ ہے استعارہ میں بھی جیسے ایک چیز مانگ کر عارضی طور پر ایک چیز کے لیے استعمال کر لی جاتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی وہ اسم والا لفظ جو ہے یعنی ضمیر ہے اس کو اس رابطہ کے لیے عارضی طور پر استعمال کر لیا گیا بات سمجھ میں آ گئی کیونکہ رابطہ اصل میں تو وہ نسبت کا نام ہے ربط کس نے دیا نسبت حکمیہ نے نسبت خبری نے زید الگ لفظ تھا قائم الگ لفظ تھا پھر آپ نے دونوں کو جوڑا تو ان میں کیا آ گئی ربط آیا وہ ربط کس نے دیا اس کا نام کیا ہے نسبت حکمیہ وہ نسبت حکمیہ یا نسبت خبریہ تو وہ ہے اصل میں رابطہ ربط دینے والی چیز تو اس کے لیے جو لفظ لیا استعمال کیا اس لفظ کو بھی رابطہ کہنے لگے تو اس لفظ کو بھی رابطہ کہنے لگے اور وہ نسبت خود غیر مستقل ہے توجہ ہے وہ نسبت کیا ہے غیر مستقل ہے اس لیے کیونکہ اس کے لیے محکوم علیہ بھی چاہیے اور محکوم بہی بھی چاہیے دو لفظ ہوں گے تو بیچ میں نسبت آئے گی اگر ایک لفظ ہو تو درمیان میں نسبت آ ہی نہیں سکتی نسبت کے لیے جانبین چاہیے محکوم علیہ بھی چاہیے اور محکوم بہی بھی چاہیے دونوں نہ ہوں پھر در نسبت آ سکتی ہے بیچ میں نہیں تو نسبت محتاج ہوئی ان دونوں کی تو نسبت غیر مستقل ہوئی کیا ہوئی غیر مستقل جیسے حرف اپنا معنی ادا کرنے کے لیے اور کلموں کا محتاج ہے اسی طرح یہ نسبت اپنے وجود کے لیے محکوم علیہ اور محکوم بہی دو لفظوں کی محتاج ہے تو یہ نسبت کیا ہوئی غیر مستقل تو جب غیر مستقل ہوئی تو اس پر جو لفظ دلالت کرے وہ بھی غیر مستقل ہونا چاہیے اور غیر مستقل اسم ہے کلمہ ہے یا ادات ہے ادات ہے اسم کلمہ اور ادات نحو میں آپ نے پڑھا تھا اسم فعل اور حرف لیکن منطق میں انہی کے نام ہیں اسم کلمہ اور ادات اسم کو اسم ہی کہتے ہیں فعل کو منطق میں کلمہ کہتے ہیں اور حرف کو منطق میں ادات کہتے ہیں تو یہ نسبت غیر مستقل ہے تو اس کے لیے لفظ بھی غیر مستقل ہونا چاہیے جو ادات ہے یعنی جو حرف ہے لیکن کوئی حرف عربی میں ملا نہیں مجبوراً ہوا جو ضمیر ہے، جو اسم ہے، جو مستقل ہے، اسی کو استعمال کر لیا، تو مستقل کو غیر مستقل کے لیے استعمال کر لیا، اس لیے کہتے ہیں یہ استعارہ ہے، مستعار ہے، یعنی مجازن لیا گیا ہے۔ جیسے بہادر آدمی کو شیر کہہ دیتے ہیں، شیر تو جنگلی درندے کے لیے وضع ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے بھی کیا لفظ بول دیتے ہیں کہ یہ شیر ہے، تو یہاں پر اس نسبت حکمیہ کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں تھا، تو مستعار جو ہے ضمیر کے لفظ کو اس کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ اور اگر قضیہ حملیہ نہ ہو تو پھر وہ قضیہ شرطیہ ہوگا، اور قضیہ حملیہ کے دو جز کیا کیا تھے؟ موضوع اور محمول، جبکہ قضیہ شرطیہ کے اندر اول جز کو مقدم کہتے ہیں اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ اب آگے سبق دیکھیے بھائی، شرح کے اندر دیکھو جتنی باتیں میں نے بیان کی، اب انہی کو شرح میں بھی وہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ قولہ القضیت قول، ماتن کا قول جو اوپر آیا تھا، القضیت قول، قول پر کیا اعتراض میں نے ذکر کیا تھا کہ عربی میں یہ تو صرف لفظ کو کہتے ہیں، تو اور منطقی تو اصل بحث کس سے کرتا ہے؟ قول معقول سے، تو قول ملفوظ تو اس میں آ گیا، قول معقول تو نہ آیا، تو جواب دیں گے کہ یہ منطق کی کتاب ہے اور یہاں منطق کی اصطلاح استعمال ہوگی، اور منطق کے اندر قول لفظ کو نہیں کہتے، مرکب کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ مرکب، چاہے وہ مرکب تام ہو، چاہے مرکب ناقص ہو، بہرحال ہونا مرکب چاہیے، اور مرکب پھر وہ دو قسم پر ہے، یا وہ مرکب ملفوظ ہوتا ہے یا معقول ہوتا ہے، تو دونوں داخل ہو گئے۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے نہیں بلکہ منطق کی اصطلاح کے اعتبار سے دونوں اس میں داخل ہیں، اور منطق کی کتاب ہے تو اس میں منطق ہی کی اصطلاح استعمال ہوگی بھائی۔ قولہ القضیت قول، ماتن کا قول جو ہے القضیت قول، اب دیکھو بتانے لگے، کہتے ہیں القول فی عرف ھذا الفن، قول جو ہے اس فن کے عرف میں، اس فن کے عرف، عرف کہتے ہیں عادت کو، عادت کو، قول کا لفظ جو ہے اس فن یعنی منطق کے عرف میں، یعنی منطق کی عادت میں، یقال للمرکب، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مرکب کو۔ میں نے بتایا چاہے مرکب تام ہو چاہے مرکب ناقص، لیکن ہوگا مرکب ہی، تو یہ یقال للمرکب، یہ قول کا لفظ اس منطق کی اصطلاح میں مرکب کو کہا جاتا ہے، سواء کان مرکبا معقولا او ملفوظا، برابر ہے کہ چاہے وہ مرکب معقول ہو یا مرکب ملفوظ ہو، تو دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ فالتعریف یشمل القضیۃ المعقولۃ والملفوظۃ، تو یہ تعریف شامل ہوئی قضیہ معقولہ کو بھی اور قضیہ ملفوظہ کو بھی۔ اعتراض کیا تھا کہ آپ کی تعریف قضیہ ملفوظہ کو تو شامل ہے، قضیہ معقولہ کو شامل نہیں، جو ذہن میں ہوتا ہے، تو جواب دے دیا کہ نہیں، یہ تعریف قضیہ معقولہ کو بھی شامل ہے، کیونکہ قول کا لفظ علم منطق کی اصطلاح میں مرکب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ مرکب عام ہے، چاہے ملفوظ ہو چاہے معقول ہو، تو قضیہ معقولہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ یہ معنی ہے فالتعریف یشمل القضیۃ المعقولۃ والملفوظۃ، تو یہ تعریف شامل ہوئی۔ تو یہ تعریف، ترجمہ سن رہے ہیں میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ فالتعریف، تو یہ تعریف، یہ کا لفظ میں کہاں سے لا رہا ہوں؟ الف لام، شاباش، یہ جو الف لام ہے اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے، اوپر جو تعریف ذکر ہوئی اس کی طرف اشارہ، یہ تعریف، یہ تعریف جو اوپر ذکر ہوئی، یشمل القضیت المعقولۃ والملفوظۃ، یہ قضیہ معقولہ کو بھی شامل ہے اور قضیہ ملفوظہ کو بھی۔ قولہ یحتمل الصدق، ماتن کا قول جو ہے یحتمل الصدق، کہتے ہیں الصدق هو المطابقۃ للواقع والکذب هو لا مطابقۃ له، صدق وہ مطابقت للواقع کو کہتے ہیں اور کذب وہ لا مطابقت للواقع کو۔ یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے قضیہ کی تعریف پر۔ قضیہ کو نحو میں جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، وہی نحو میں جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے۔ تو قضیہ جملہ خبریہ دونوں برابر ہیں، دونوں مترادف ہیں، چاہے آپ قضیہ کہہ دیں چاہے جملہ خبریہ کہہ دیں، یہ یوں کہیں خبر کہہ دو، کیا کہہ دو، उसी जुमला खबरिया को खबर कह देते हैं। यह क्या है? खबर है या इंशा है। तो जुमला खबरिया का मुख्तसर नाम क्या? खबर। खबर, अब देखो ये जो कजिया और खबर हैं ये दोनों मुतरादिफ हैं, ये दोनों। और कजिया की तारीफ क्या की? कौलुन यहतमिलु सिद्क वल किज़्ब। कजिया वो कौल है जो सिदक और किज़्ब का एहतमाल रखता हो। अच्छा, सिदक किसे कहते हैं पहले हमें यह तो बताएं। याद रखो, सिदक की तारीफ की जाती है अस्सिद्क हुवा मुताबकतुल खबरी लिल वाकिअ। सिदक किसे कहते हैं? मुताबकतुल खबरी लिल वाकिअ, खबर का मुताबिक होना लिल वाकिअ, किसके? वाकिअ के। और किज़्ब किसे कहते हैं? आदमु मुताबकतिल खबरी लिल वाकिअ, खबर जो है वाकई के मुताबिक ना हो तो इसको क्या कहते हैं? किज़्ब। मसलन खारिज में जैद खड़ा है, वाकई में जैद खड़ा, और मैं भी जुबान से कहता हूं जैदुन कायमुन, तो ये जो जुमला खबरिया है, यानी यूं कहो ये जो खबर है ये क्या है? वाकई के मुताबिक है, तो हम कहेंगे ये सिदक है। और अगर जैद बैठा हुआ है और मैं कहूं जैदुन कायमुन, तो ये वाकई के मुताबिक नहीं, तो ये हम कहेंगे ये खबर क्या है? किज़्ब है। बात समझ में आ रही है? सिदक किसे कहते हैं? खबर का वाकये के मुताबिक होना। और किज़्ब किसे कहते हैं? खबर का वाकये के मुताबिक न होना। यहां तक बात समझ में आ गई। एतराज यह होता है कि आपकी इस तारीफ से दौर लाजिम आता है। क्या लाजिम आता है? दौर लाजिम आता है, आपकी यह तारीफ सही नहीं। दौर इसे कहते हैं, दौर की तारीफ लिख लें भाई, लिख लें। अद्दौर हुआ तवक्कुफु शैई, अद्दौर हुआ तवक्कुफ, तवक्कुफ भाई काफ दो नुक्तों वाला है और फा है। अद्दौर हुआ तवक्कुफु, हुआ तवक्कुफु अश्शैई, अश्शैई अलामा यतवक्कफु अलैहि, अलामा यतवक्कफु अलैहि। लिख लिया भाई?
जी
जी। फिर सुन लें, अद्दौरु हुआ तवक्कुफु शैई अलामा यतवक्कफु अलैहि, अद्दौरु हुआ तवक्कुफु शैई अलामा यतवक्कफु अलैहि। दौर कहते हैं, तर्जमा समझ लो, अद्दौरु दौर जो है, हुआ तवक्कुफु शैई वो एक चीज का मौकूफ होना है, अलामा ऐसी चीज पर, यतवक्कफु अलैहि जो इस पर मौकूफ है। यूं कहें, एक चीज का जानना ऐसी चीज पर मौकूफ है कि उसका जानना इस चीज पर क्या है? मौकूफ है। मसलन आपने से किसने पूछा आ किसे कहते हैं? आ बा जा या मंतिक में आम इस्तेमाल होते हैं, मौजू के लिए आ बोल देते हैं, महमूल के लिए बा बोल देते हैं, जैसे कुल्लो आ बा, कुल्लो इंसान इन हैवान उन, ये बात लंबी हो गई, कुल्लो आ बा, हर आ क्या है? बा है। अब इस आ की जगह कोई भी आप दुनिया का मौजू ले आए और बा की जगह दुनिया का कोई भी महमूल ले आए, लेकिन सिदक होना चाहिए, कुल्लो आ बा, हर आ क्या है? बा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, दौर बतला रहा था। दौर इसे कहते हैं कि आप एक चीज को जानना चाहते हैं, एक चीज को जानना, दूसरे ने तारीफ की, तारीफ में ऐसी चीज ले आया कि उस वो चीज आपको तब समझ में आएगी जब ये मुअर्रफ आपको समझ में आए। जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो क्या है? मुअर्रफ। और जो आगे तारीफ है वो है मुअर्रफ। तो आपको मुअर्रफ का पता नहीं है, आप मुआरफ को जानना चाहते हैं, वो आगे मुआरफ लाता है, लेकिन मुआरफ ऐसा लाया कि मुआरफ का आपको तब पता चलेगा जब आपको किसका पता चले? मुआरफ। तो मुआरफ का समझना मौकूफ हो गया मुआरफ पर। मुआरफ तभी समझ में आएगा जब आपको क्या समझ में आए? मुआरफ। और मुआरफ का समझना किस पर मौकूफ हो गया? मुआरफ पर। तो एक भी नहीं आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? एक भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे देखो, किसी ने आपसे पूछा जैद का घर कहां है, आपने कहा बकर के घर के सामने, मालूम हो जैद के घर का तभी पता चलेगा जबकि इसके घर का पता चले बकर। तो आपने पूछा जैद का घर कहां, उसने कहा बकर के घर के सामने। आपने पूछा बकर का घर कहां, उसने कहा जैद के घर के सामने। तो जैद के घर का तब पता चलेगा जब बकर के घर का पता चले, और बकर के घर का तब पता चलेगा जब आपको जैद के घर का पता चले। तो देखो दोनों में से एक का भी आपको पता नहीं चलेगा। आपने दोनों का पूछा दोनों कहां हैं, उसने कहा आमने सामने। दोनों घर क्या हैं, आमने सामने। देखो किसी का भी पता नहीं चला, क्योंकि जैद के घर का तब पता चलेगा। जैद का घर कहां है, बकर के सामने, तो बकर के घर का पता चलना चाहिए। और बकर के घर के बारे में आपने पूछा वो कहां है, तो उसने क्या कहा जैद के घर के सामने। तो मालूम बकर के घर का तब पता चलेगा जब किसके घर का पता चले, जैद के घर का पता चले। तो देखो दोनों में से एक का भी पता नहीं चलेगा। जैद के घर मौकूफ हो गया किस पर, बकर के घर पर, और बकर का घर मौकूफ हो गया किस पर, जैद के घर पर। इसको कहते हैं दौर, और दौर में एक भी चीज का पता नहीं चलता, क्योंकि एक चीज मौकूफ हुई दूसरी पर और दूसरी मौकूफ हो गई पहली चीज पर। तारीफ समझ में आ गई, देखो फिर से देखो। अदौर, दौर जो है वह तवक्कुफु शैई, वो एक चीज का मौकूफ होना है। अलामा, ऐसी चीज पर, यह तवक्कफु अलैही, जो खुद क्या थी इस पर मौकूफ। जैद के घर का पता किस से चलेगा, बकर, और बकर का घर वो तो खुद मौकूफ है किस पर, जैद के घर पर। बात समझ में आ गई। ये माना है अदौर हुआ तवक्कुफु शैई अलामा या तवक्कफु अलैही, दौर जो है वो मौकूफ होना है एक चीज का। अलामा, उस चीज पर, या तवक्कफु अलैही, जो इस चीज पर मौकूफ है। और याद रखना यह दौर बातिल है, दौर बातिल है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज का पता नहीं चलेगा। पहली चीज को जानने के लिए दूसरी चीज का जानना जरूरी, और दूसरी चीज को जानने के लिए पहली चीज का जानना जरूरी है, तो इसमें किसी एक भी चीज का पता नहीं चलेगा। तो दौर बातिल है भाई, दौर बातिल है। और फिर याद रखो ये दौर कभी कभी एक दर्जे के साथ होगा, कभी कई दर्जों के साथ होगा, कभी कई दर्जे, लेकिन होगा दौर ही। अभी तो आपने देखा जैद का घर मौकूफ है किस पर, बकर पर, और बकर का घर मौकूफ है किस पर, जैद पर। एक ही दर्जा है दरमियान में, और कभी कई दर्जे होते हैं। आपने पूछा जैद का घर किधर, उसने कहा बकर के घर के सामने। बकर का घर किधर, खालिद के घर के सामने। खालिद का घर किधर, अमर के घर के सामने। और अमर का घर किधर, जैद के घर के सामने। देखा, कभी एक ही दर्जा होगा और कभी एक से ज्यादा दर्जे हो सकते हैं दौर के अंदर। बात समझ में आ गई। तो इसमें एक भी चीज का पता नहीं चलता, तो दौर बातिल है, यानी दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा, तफसील में यह बयान कर रहा था कि इन्होंने क्या कहा कि आपने कजिया यानी खबर की क्या तारीफ की। कजिया और खबर मुतरादिफ हैं, कजिया और जुमला खबरिया। उसी जुमला खबरिया का दूसरा नाम क्या, खबर। खबर तो कजिया और खबर क्या है, मुतरादिफ। कजिया की तारीफ उन्होंने क्या की, कौलों यहतमिलु सिद्क वल किज़्ब। मालूम हुआ कजिए का पता आपको तब चलेगा जब आपको सिदक और किज़्ब का पता चल जाए। और सिदक और किज़्ब किसे कहते हैं, तो सिदक का की क्या तारीफ की, खबर का वाकये के मुताबिक होना। और किज़्ब क्या है, खबर का वाकये के मुताबिक न होना। भाई ये खबर, यही तो कजिया है, यही तो। कजिए को जानने के लिए सिदक और किज़्ब का जानना जरूरी, और सिदक और किज़्ब को जानने के लिए खबर का जानना जरूरी, क्योंकि सिदक की क्या तारीफ की, खबर का वाकये के मुताबिक होना। पहले खबर को जानना पड़ेगा या नहीं, तो सिदक का जानना किस पर मौकूफ, खबर पर। किज़्ब का जानना भी किस पर मौकूफ, खबर पर। और खबर वही कजिया तो है, कजिया और खबर दोनों क्या है, मुतरादिफ। बात समझ भी आ रही है कि नहीं। कजिया की क्या तारीफ की, कौलों यहतमिलु सिद्क वल किज़्ब। कजिए को जानने के लिए किसको जानना पड़ेगा, सिदक और किज़्ब को। और सिदक और किज़्ब किसे कहते हैं, खबर का वाकये के मुताबिक होना या मुताबिक न होना। मालूम हो इसके सिदक और किज़्ब को जानने के लिए खबर को जानना पड़ेगा, और खबर वही कजिया तो है। तो कजिए को जानने के लिए सिदक और किज़्ब को जानना पड़ेगा, और सिदक और किज़्ब को जानने के लिए कजिए को जानना पड़ेगा। और यह दौर है, और दौर बातिल है, यानी दुरुस्त नहीं है। इश्काल समझ में आया, तो उस इश्काल का आपको शरा में जवाब देंगे कि आपने सिदक की तारीफ दुरुस्त नहीं की। हम सिदक की वो तारीफ नहीं करते जिससे दौर लाजिम आए। सिदक की आपने क्या तारीफ की, खबर का वाकये के मुताबिक होना। और किज़्ब की क्या तारीफ की, खबर का वाकये के मुताबिक न होना। कहते नहीं, इसमें से खबर को निकाल दो। सिदक कहते अल मुताबकतुल वाकये, वाकये के साथ मुताबकत, واقعے کے ساتھ مطابقت ہونا یہ ہے صدق، اور واقعے کے ساتھ مطابقت نہ ہونا یہ کیا ہے؟ کذب. دیکھو ہم نے خبر کا لفظ بیچ سے نکال دیا. یہ یوں کہو نسبت جو ہے، نسبت حکمیہ کی واقعے کے ساتھ مطابقت یہ کیا ہے؟ صدق. اور نسبت حکمیہ کی واقعے کے ساتھ عدم مطابقت وہ کیا ہے؟ کذب ہے. تو یہاں صدق اور کذب کی تعریف میں خبر کی جگہ ہم نسبت کا لفظ لے آتے ہیں، اب دور لازم نہیں آئے گا. دیکھو قضیہ کی کیا تعریف کی؟ القضیہ تو قول یحتمل الصدق والکذب. تو معلوم ہوا قضیہ کو جاننے کے لیے کس کا جاننا ضروری؟ صدق اور کذب کا. اور صدق اور کذب کی پہلے کیا تعریف تھی؟ مطابقت الخبر للواقع. ہم خبر کے بجائے نسبت لے آتے ہیں، مطابقت النسبت للواقع، نسبت کی واقعے کے ساتھ مطابقت ہو، یعنی نسبت خبریہ، یعنی یوں کہو نسبت حکمیہ. نسبت حکمیہ کی واقعے کے ساتھ مطابقت ہو تو وہ کیا ہے؟ صدق ہے. اور نسبت حکمیہ کی واقعے کے ساتھ مطابقت نہ ہو تو یہ کذب ہے. تو دیکھا ہم نے صدق اور کذب کی وہ تعریف کر دی جس میں خبر کا لفظ نہیں آ رہا، لہذا صدق اور کذب کو جاننے کے لیے قضیے کا جاننا ضروری نہیں بلکہ نسبت کا جاننا ضروری ہے. تو اب دور لازم نہیں آئے گا، تو اعتراض ختم ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں الصدق هو المطابقة للواقع، صدق جو ہے وہ واقعے کے ساتھ مطابقت ہے. والکذب هو لا مطابقة له، اور کذب جو ہے وہ لا مطابقت له اي للواقع، وہ واقع کے ساتھ لا مطابقت ہے یعنی عدم مطابقت ہے. وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية. اور یہ جو معنی ہم نے کیا کس کا؟ صدق اور کذب کا. لا يتوقف معرفته، یہ جو معنی ہے اس کا جاننا موقوف نہیں ہے. على معرفة الخبر والقضية، کس پر؟ خبر اور قضیے کے جاننے پر یہ موقوف نہیں، کیونکہ اس میں خبر اور قضیے کا ذکر ہی نہیں ہے اس صدق اور کذب کی تعریف میں. تو دیکھو لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، خبر اور قضیہ کو اکٹھا ذکر کیا، بتلا دیا کہ یہ دونوں آپس میں مترادف ہیں. قضیہ کا عطف کس پر کر رہے ہیں؟ خبر پر کر رہے ہیں. یہ عطف تفسیری کہہ لو. یہ کیا ہے عطف؟ بھائی معطوف ایک ہوتا ہے، معطوف جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں معطوف. یہ جو معطوف علیہ اور معطوف ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں. جاءنی زیدن و عمرن، جاءنی زیدن و عمرن، یہ زید اور عمر کے درمیان یہ جو واو آیا اس نے بتا دی یہ دونوں الگ الگ ہیں. اردو میں دیکھ لیں، میرے پاس زید اور عمر آیا، زید اور عمر آیا، دیکھا یہ اور بتلا رہا ہے دونوں الگ الگ ہیں. تو یہ عطف کیا بتلاتا ہے؟ کہ معطوف علیہ اور معطوف آپس میں ایک دوسرے سے غیر ہیں، الگ ہیں. تو عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جاتا ہے کہ عطف کیا جاتا ہے معنی بیان کرنے کے لیے، اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عطف تفسیری کہتے ہیں. شاید غالباً اس کتاب کے شروع میں اس کی ایک آدھ مثال بھی گزر چکی ہے. عطف تفسیری مثلا یہاں کیا آیا؟ لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر، اور خبر کے آگے والقضیہ عطف کر دیا. حالانکہ خبر اور قضیہ ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ گویا اسی خبر کا معنی بتلا رہے ہیں. خبر سے کیا مراد ہے؟ قضیہ مراد ہے. تو اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں. بس یہاں تو اتنی واضح مثال نہیں، اور جگہ پر واضح مثال مل جاتی ہے جہاں معطوف آ کر وضاحت کر دیتا ہے معطوف علیہ کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف تفسیری. اور وہاں وہ ایک دوسرے سے غیر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اسی کا تو معنی بیان کر رہا ہوتا ہے. پھر دیکھیے ترجمہ، کہتے ہیں الصدق هو المطابقة للواقع والكذب هو لا مطابقة له، صدق جو ہے وہ واقع کے ساتھ مطابقت ہے، اور کذب جو ہے وہ واقع کے ساتھ عدم مطابقت ہے. وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، اور یہ والا جو معنی ہے یعنی مطابقت للواقع اور عدم مطابقت للواقع، یہ والا معنی موقوف نہیں ہے اس کی معرفت خبر اور قضیے کی معرفت پر، اس کی معرفت خبر اور قضیے کی معرفت پر موقوف نہیں ہے. فلا يلزم الدور، تو اسے دور بھی لازم نہیں آتا. قوله موضوعا لأنه وزع وعين ليحكم عليه، قضیہ حملیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. یعنی محکوم علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. موضوع کو موضوع کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کل وجہ بیان کی تھی. وضع کا کیا معنی؟ مقرر کرنا، متعین کرنا. تو یہاں پر بھی یہ جو موضوع ہے اس کو مقرر کیا گیا ہے اس محمول کے لیے. جیسے زیدن قائم، زیدن قائم، بھائی یہ قائم، یہ قائم، اس کا حمل تو میں بکر پر بھی کر سکتا تھا، اس کا حمل تو میں خالد پر بھی کر سکتا تھا، اس کا حمل تو میں عمر پر بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے زید کو متعین کر دیا اور اس پر حمل کیا، زید قائم. تو یہ زید کیا ہے؟ موضوع. یعنی اس کو وضع کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے. کس کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ آگے آنے والی خبر، آگے آنے والے محمول کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یوں کہ اس کو حمل کے لیے اس کو متعین کیا گیا ہے، زیدون قائمن، آگے قائمن میں اس کے لیے لایا. حالانکہ یہ قائمن میں خالد کے لیے بھی لا سکتا تھا، بکر کے لیے بھی، لیکن میں نے کس کو متعین کیا؟ زید کو. تو چونکہ یہ متعین ہوتا ہے حکم کے لیے، اس لیے اس کو موضوع کہتے ہیں. کہتے ہیں قولہ موضوعا لانہ وزع وعین، اس لیے کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے، وعین اور متعین کیا گیا ہے، لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ تاکہ اس پر حمل کیا جائے. دیکھو لِأَنَّهُ وُزِعَ وَعُيِّنَ، وُزِعَ پر عطف ہے کس کا؟ عُيِّنَ کا. دیکھو یہ اسی کا معنی بیان کیا جا رہا ہے. وضع کا کیا معنی ہے؟ متعین کیا گیا ہے. لِأَنَّهُ وُزِعَ وَعُيِّنَ، اس لیے کیونکہ اس کو متعین کیا گیا ہے، لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ تاکہ اس پر حکم لگایا جائے. قوله محمولا، مصنف کا قول محمول، کہ محمول کو محمول کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں لانه امر جعل محمولا لموضوعه. بھئی ادھر دیکھیے، زید قائم، یہ قائم کیا ہے؟ محمول. بھئی اس کو محمول کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس کا حمل کیا گیا ہے، کس پر؟ موضوع پر. محمول کو محمول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا حمل کیا گیا ہے. تو جس چیز کا حمل کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ محمول ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ حمل کیا گیا ہے یعنی حکم لگایا گیا ہے. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ أَمْرٌ جُعِلَ مَحْمُولًا، اس لیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو محمول بنایا گیا ہے، لِمَوْزُوعِهِ اپنے موضوع کے لیے، یعنی اس پر اس کا حمل کیا گیا ہے. باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں اچھی طرح؟ قوله والدال على النسبة، مصنف کا قول والدال على النسبة، اوپر کیا آیا تھا؟ والدال على النسبة رابطة، اور وہ جو دال على النسبة ہوتی ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. وہ لفظ جو دال على النسبة ہو اس کو اب اس کی شرح کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں ای لفظۃ المذکورۃ فی القضیۃ الملفوظۃ، یعنی وہ لفظ جو ذکر کیا جاتا ہے، فی القضیۃ الملفوظۃ، کس میں؟ زید ہوا قائم، یہ قضیہ ملفوظہ ہے جس پر میں کیا کر رہا ہوں؟ تلفظ کر رہا ہوں. اس کے اندر یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے؟ دال علی نسبت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. یہی بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ لفظ جو ذکر کیا جاتا ہے، فی القضیۃ الملفوظۃ، ای اللفظۃ المذکورۃ فی القضیۃ الملفوظۃ، یعنی وہ لفظ جس کو ذکر کیا جاتا ہے قضیہ ملفوظہ کے اندر، التی تدل علی النسبت الحکمیتی، وہ جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ پر، تو سما رابطہ، اس کو رابطہ کہتے ہیں. تسمیت الدال باسم المدلول، تسمیت الدال باسم المدلول کی قبیل سے، یعنی اس کو رابطہ کہتے ہیں، تسمیت الدال بھی اسم المدلول کی قبیل سے. بھئی دیکھو رابطہ کا کیا ترجمہ ہے؟ ربط دینے والا. رابطہ کا کیا ترجمہ؟ ربط دینے والا. اور زید قائم، اس میں ربط دینے والا ہوا ہے یا نسبت حکمیہ ہے؟ نسبت حکمیہ. تو اصل میں تو رابطہ وہ نسبت حکمیہ ہے، لیکن اس نسبت حکمیہ پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اسی کو رابطہ کہہ دیتے ہیں. اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ ہے دال، اور کس پر دلالت کر رہا ہے؟ نسبت حکمیہ پر, اور اصل میں رابطہ کون ہے؟ وہ نسبت حکمیہ یعنی مدلول, یعنی تو یہ رابطہ تو اصل میں مدلول ہے لیکن دال ہی کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ رابطہ کہہ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چونکہ یہ لفظ اس نسبت حکمیہ پر دلالت کر رہا ہے لہذا اسی کو رابطہ کہہ دیتے ہیں, ورنہ حقیقت میں یہ رابطہ نہیں. رابطہ کیا ہے؟ نسبت حکمیہ. تو کہتے ہیں تسمى رابطة تسمية الدال باسم المدلول, تو اس کو تسمية الدال باسم المدلول کی قبیل سے رابطہ کہتے ہیں. یہ کیا بن رہا ہے عبارت میں, کیا بن رہا ہے تسمية الدال باسم المدلول؟ یہ مفعول مطلق ہے. شاباش. تسمى پیچھے آیا یا نہیں آیا؟ اور آگے کیا آیا؟ تسمية الدال باسم المدلول. اور مفعول مطلق تو کبھی یہ تاکید کے لیے آتا ہے, کبھی نوع بیان کرنے کے لیے, اور کبھی عادت. یہاں یہ کس لیے ہے؟ تسمى سے کیا سمجھ میں آیا؟ مصدر تسمیہ. اور آگے تسمیہ ہے یا تسمیہ دال باسم المدلول ہے؟ یہ تو جامی کی بحث آ گئی. چلو اب ذکر آ گیا, مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو مفعول مطلق ہے نا, اس کے تین فائدے ہیں. کبھی یہ تاکید کے لیے لاتے ہیں, کبھی یہ عدد بیان کرنے کے لیے, اور کبھی نوع. تاکید کے لیے, تاکید کا معنی یہ ہے کلام سے مجاز اور غلطی کے احتمال کو یہ ختم کر دیتا ہے. مثلا میں نے آپ سے کہا ضربت زیدن, میں نے زید کی پٹائی کی. سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے, یہ ضربت شاید غلطی سے منہ سے لفظ نکل گیا, کچھ اور کہنا چاہتے تھے, ضربت نہیں کہنا چاہتے تھے. میں نے تو کیا کہا؟ ضربت زیدن, میں نے زید کی پٹائی کی. لیکن سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں بھائی, یہ زبان سے غلطی سے ضربت کہہ دیا ہے, کیونکہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے. لیکن آگے میں مفعول مطلق لاتا ہوں, ضربت زیدن ضربن. اس ضربن نے آ کر ما قبل والے ضربت فعل کو پکا کر دیا, یعنی غلطی کے احتمال کو ختم کر دیا. اس اگلے ضربن نے بتا دیا یہ جو میں نے ضربت کہا تھا یہ غلطی سے نہیں کہا, ضربت سے ضربت ہی مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ غلطی کے احتمال کو اس ضربن نے کیا کر دیا؟ ختم. یا کبھی مجاز کے احتمال کو ختم کرے گا. مثلا میں نے کہا ضربت زیدن, سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا طاقتور آدمی ہے, اس کی پٹائی کون کر سکتا ہے؟ ہاں اس کو ڈانٹا ہوگا, لیکن زیادہ ڈانٹ دیا تو اس ڈانٹنے کو کس سے تعبیر کر دیا؟ مارنے سے. یوں سمجھو میں نے پٹائی ہی کر دی, اتنا ڈانٹا اس کو بھائی. تو ضربت زیدن جب میں نے کہا, پہلا احتمال کیا آ سکتا تھا؟ غلطی کا. زاگے ضربن نے آ کر کیا کہ غلطی کے احتمال کو ختم کر دیا. اسی طرح کبھی احتمال ہو سکتا ہے سننے والا سمجھے شاید یہ مجاز مراد ہے, جیسے شیر کا لفظ. شیر جنگلی درندے کو بھی کہتے ہیں اور بہادر آدمی کو بھی کہتے ہیں. تو مثلا میں نے آپ کو کہا میں نے کل چڑیا گھر میں شیر دیکھا, معلوم ہوا شیر سے کیا مراد ہے؟ جنگلی درندہ. دوسری مثال لے لو, میں نے کل ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا, اس شیر سے کیا مراد ہے؟ بہادر آدمی. کیسے پتا چلا؟ جو تیر چلانے کا قرینہ بتلا رہا ہے, کیونکہ جنگلی درندہ جو ہے وہ تو تیر نہیں چلا سکتا, معلوم اسے بہادر آدمی مراد ہے. تو یہاں پر بھی جب میں نے کہا ضربت زیدان تو سننے والے نے کہا بھئی حقیقی معنی پٹائی نہیں مراد ہوگی بلکہ کیا مراد ہوگی؟ ڈانٹ مراد ہوگی, ڈانٹ مراد ہوگی. لیکن آگے جب میں نے ضربت زیدان ضربن کہہ دیا, اس ضربن نے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا اور بتلا دیا کہ ضرب سے ضرب ہی مراد ہے, ڈانٹ وغیرہ کوئی اور مجازی معنی مراد نہیں. یہ ہے تاکید. یہ کیا ہے؟ تو مفعول مطلق کا ایک فائدہ کیا؟ یہ تاکید پیدا کرتا ہے. کیا معنی تاکید؟ یعنی غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا. تاکید کا کیا معنی ہے یہاں؟ غلطی اور مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا. ضربت زیدن ضربن, اس ضربن نے غلطی کے احتمال کو بھی ختم کر دیا اور مجاز کے احتمال کو بھی ختم کر دیا. اور کبھی مفعول مطلق عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے جلست جلستن, فعلتن وزن آتا ہے عدد کے لیے. جلست جلستن میں ایک دفعہ بیٹھا, جلست جلستینی میں دو دفعہ بیٹھا, جلست جلساتن میں کئی مرتبہ بیٹھا. تو کبھی عدد بیان کرنے کے لیے مفعول مطلق کو استعمال کیا جاتا ہے, کبھی مرتن کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جلست مرتن میں ایک دفعہ بیٹھا, جلست مرتین میں دو دفعہ بیٹھا, جلست مراتن میں کئی مرتبہ بیٹھا. تو مفعول مطلق بھی یہ عدد بیان کرنے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور کبھی مفعول مطلق نوع بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جلستو جلست القاری, میں بیٹھا کس کی طرح؟ قاری کی طرح, یعنی جس انداز میں قاری حضرات بیٹھتے ہیں میں اس انداز میں بیٹھا. تو اس نے بیٹھنے کی نوع بیان کر دی. تو مفعول مطلق کے تین بڑے فائدے ہیں, کیا؟ یہ کبھی تاکید کے لیے آتا ہے, کبھی نوع کے لیے, اور کبھی عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اب تاکید کے لیے جو آئے گا نا, یاد رکھو تاکید کے لیے وہ مفعول مطلق ہوگا جس میں کوئی زائد معنی نہ ہو, جس میں کوئی زائد. ضربت ضربن, ضربت سے کیا پتا چلا ضرب سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ضربت سے بھی آپ کو ضرب سمجھ میں آ رہی ہے. مثلا ضرب زیدن, ضرب میں نے آپ سے پوچھا زید نے کیا کام کیا, آپ کیا کہیں گے؟ ضرب. آپ کہیں گے ضرب کی. دیکھا آپ کو اس سے ضرب سمجھ میں آ رہی ہے. ضربت سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرب. ضرب سے کوئی زائد چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. لہذا آگے میں نے کہا ضربت زیدن ضربن, ضربت زیدن. ضربت سے بھی ضرب سمجھ میں آ رہی ہے اور آگے بھی میں نے کیا کہا ضربن. تو یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے. جب یہ جو مفعول مطلق صرف وہی چیز بتلائے جو فعل سے سمجھ میں آ رہی ہے, کوئی زائد چیز اس کے ساتھ سمجھ میں نہ آئے, تو یہ کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے. ضربت سے بھی کیا سمجھ میں آئی؟ ضرب. آگے مفعول مطلق بھی کیا ہے؟ ضرب. ضربت زیدن ضربن, ضربن سے کوئی زائد چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, صرف ضرب ہی سمجھ میں آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں اس میں ذرا اضافہ کر دو, ضربت زیدن ضربن شدیدن. اب میں ضربن کی صفت بھی لے آیا. اب مفعول مطلق کے ساتھ جب صفت آ گئی تو مفعول مطلق کیا؟ ضربن شدیدن. مفعول مطلق کیا؟ اور فعل سے کیا سمجھ میں آیا؟ ضرب. فعل سے صرف ضرب سمجھ میں آئی اور مفعول مطلق سے وہی سمجھ میں آیا یا زائد چیز؟ زائد چیز سمجھ میں آ رہی ہے. جب مفعول مطلق میں زائد چیز سمجھ میں آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ وہ تاکید کے لیے نہیں ہے, بلکہ کس لیے ہے؟ نوع یا عدد کے لیے. اور یہاں کس لیے ہے؟ نوع کے لیے. کیونکہ ضرب ہلکی بھی ہو سکتی ہے اور سخت بھی ہو سکتی ہے. تو بتلا دی کس طرح کی ضرب لگائی؟ شدید ضرب لگائی. بات سمجھ میں آ گئی کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے کب ہو سکتا ہے؟ جب وہی مصدر آگے ہو جو کس سے سمجھ میں آیا؟ فعل سے. اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. اب یہاں دیکھو, تو سما رابطتن تسمیت الدال باسم المدلول. تو سما سے کون سا مصدر سمجھ میں آیا؟ تسمیہ. سما یسمی تسمیہ. تو تسما سے تسمیہ سمجھ میں آیا. اور آگے تسمیت الدال باسم المدلول, اس سے صرف تسمیہ سمجھ میں آیا یا زائد چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ زائد چیز ہے. تسمیت الدال باسم المدلول, دال کو مدلول کا نام دینا, تو یہ زائد چیز سمجھ میں آ رہی ہے. معلوم ہوا یہ نوع بتلا رہا ہے. کیا بتلا رہا ہے؟ نوع. چلو بات لمبی ہو گئی, پھر دیکھیں ترجمہ. کہتے ہیں ای لفظۃ المذکورۃ فی القضیۃ الملفوظۃ, یعنی وہ لفظ جس کو ذکر کیا جاتا ہے قضیہ ملفوظہ میں, التی تدل علی النسبۃ الحکمیۃ, وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ پر, تو سما رابطتن, اس کو رابطہ کہتے ہیں. تسمیت الدال باسم المدلول, یہ کس قبیل سے ہے؟ تسمیت الدال باسم المدلول, یعنی مدلول کا نام کس کو دے دینا؟ دال کو دے دینا, یہ اس قبیل سے ہے. فَإِنَّ الرَّابِطَةَ حَقِيقَةً هُوَ النِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ, اس لیے کیونکہ رابطہ حقیقت میں وہ نسبت حکمیہ ہے. رابطہ یہ لفظ دے رہا ہے یا نسبت حکمیہ رابطہ دے رہے, ربط دے رہی ہے؟ فَإِنَّ الرَّابِطَةَ حَقِيقَةً هُوَ النِّسْبَةُ الْحُكْمِيَّةُ, تو ربط دینے والی چیز جو حقیقت میں ہے وہ نسبت حکمیہ ہے. وفی قولہ, اور مصنف کا جو قول آیا تھا اوپر متن میں, والدال علی النسبتی, متن میں کیا آیا تھا؟ والدال علی النسبتی رابطتن. یہ جو دال علی النسبت کا لفظ مصنف نے بولا, کہتے ہیں قولہ والدال علی النسبتی, مصنف کا قول جو ہے الدال علی النسبتی اشارتن, اس میں اشارہ ہے الى ان الرابطۃ اداتن, کہ رابطہ کیا چیز ہے؟ ادات ہے. رابطہ جو ہے وہ ادات ہے. لدلالتها علی النسبت التي هو معنى حرفی غیر مستقل, اس لیے کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے یہ ہوا کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ دلالت کر رہا ہے علی النسبتی، اس نسبت پر، التی ہوا معنن حرفی، جو حرفی معنی ہے، غیر مستقل، غیر مستقل. ادھر دیکھیے، کہتے ہیں الدال علی النسبتی، جو دال علی النسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. معلوم ہوا یہ دال علی النسبت ہے، نسبت پر دلالت کر رہا ہے، اور نسبت خود کیا ہے؟ غیر مستقل ہے. تو اس پر جو دلالت کرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر مستقل ہوگا. اور غیر مستقل اسم ہے، کلمہ ہے، یا ادات ہے؟ ادات ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے کہ مصنف کا قول الدال علی النسبتی اشارت، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان الرابطہ ادات، کے رابطہ جو ہے وہ ادات ہے. کیوں ادات ہے؟ لدلالتها علی النسبت التي هو معنا حرفی غیر مستقل، اس وجہ سے کیونکہ یہ دلالت کر رہا ہے اس نسبت پر جو حرفی معنی ہے، یعنی حرف والا معنی ہے، غیر مستقل اور مستقل نہیں ہے. وعلم، اور تو جان لے کہ ان رابطہ قد تذکر فی القضیتی، کہ رابطہ جو ہے کبھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے قضیہ میں، وقد تحذف، اور کبھی اس کو حذف کیا جاتا ہے. فالقضیت علی الاول تسمى ثلاثیتا وعلی الثانی ثنائیتا، اور قضیہ جو ہے پہلی صورت میں، یعنی جب رابطہ ذکر ہو، اس کو ثلاثیہ کہتے ہیں، اور وعلی الثانی، اور دوسری صورت میں، یعنی جب رابطہ کو حذف کر لیا جائے، تو اس صورت میں قضیہ کو ثنائیہ کہتے ہیں. قوله وقد استعير لها هو، مصنف کا قول جو ہے وقد استعير لها هو، جی اب شرح کرنے لگے، کہتے ہیں اعلم، تو جان لے کہ ان الرابطه تنقسم الى زمانيه، کہ رابطہ تقسیم ہوتا ہے کس کی طرف؟ زمان. رابطہ دو قسم پر ہے، ایک زمانیہ اور ایک غیر زمان. ایک رابطہ تقسیم ہوتا ہے الى زمانيه، زمانیہ کی طرف. زمانیہ کون سا ہے؟ درمیان میں شرح بھی کر رہے ہیں. تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة، جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ کے ملنے پر، بأحد الأزمنة الثلاثة، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. میں نے بتایا تھا کہ رابطہ دو قسم پر ہے، رابطہ زمانیہ اور ایک رابطہ غیر زمانی. رابطہ زمانیہ وہ ہے جو نسبت کے ساتھ ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور غیر زمانیہ وہ جو صرف نسبت پر تو دلالت کر رہا ہے لیکن تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. تو پھر دیکھیں بھائی، اعلم ان الرابطه تنقسم الى زمانيه، تو جان لے کہ رابطہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے رابطہ زمانیہ کی طرف. تدل على اقتران النسبه الحكميه باحد الازمنه الثلاثه، جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ کے ملے ہونے پر، نسبت حکمیہ کے جڑے ہونے پر، باحد الازمنه الثلاثه، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، وغیر زمانیتن، اور دوسرا رابطہ کیا ہے؟ غیر زمانیہ ہے. بخلاف ذالک، جو اس کے برخلاف ہو، یعنی وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ جڑنے پر دلالت نہیں کرتا. وذکر الفارابی، اور فارابی نے ذکر کیا ہے کہ ان الحکمت الفلسفیت لما نقلت من اللغت اليونانیت الى العربیت. یہاں یاد رکھو، یہ جو فارابی کا ذکر آیا بھائی، فارابی، ان کو معلم ثانی کہتے ہیں، معلم ثانی، دوسرا معلم. جبکہ ارسطو جو ہے، ارسطو یونان کا مشہور فلسفی، اس کو معلم اول کہتے ہیں. ارسطو کو کیا کہتے ہیں؟ معلم اول. اور یہ فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے. تو منطق کی کتابوں میں ذکر ان کا کثرت سے ملے گا، کہیں وہ معلم اول ذکر کر دیں تو آپ سمجھ جائیں ارسطو مراد ہے، اور کہیں وہ معلم ثانی ذکر کر دیں تو سمجھ جائیں اس سے فارابی مراد ہے. ارسطو جو ہے، ارسطو یا ارسطاطالیس بھائی، ارسطاطالیس، ارسطا اور الف دونوں اسی کے نام ہیں. ارسطو بھی استعمال ہوتا ہے اور ارسطاطالیس، دو دفعہ طا اور الف ہیں درمیان میں، ارسطاطالیس. ارسطو یا ارسطاطالیس بھائی، یہ یونان کا مشہور فلسفی گزرا ہے، اور یہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 350 سال قبل گزرا ہے. 350 سال قبل تقریباً یہ گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور اس کو معلم اول کہتے ہیں کیونکہ اس نے منطق کی بنیاد رکھی, اس نے باقی فلاسفہ کے علوم سے اخذ کرتے ہوئے علم منطق کو مرتب کیا, علم منطق کی اس نے بنیاد رکھی, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, معلم اول کہتے ہیں. اور یہ افلاطون کا شاگرد تھا بھائی, مشہور فلسفی افلاطون کا شاگرد تھا, اور مشہور فاتح سکندر اعظم کا یہ استاد تھا بھائی, سکندر اعظم کا استاد اور افلاطون کا شاگرد تھا. اور یہ جو فارابی ہے یہ ابو نصر محمد فارابی بھائی, یہ مسلمان فلسفی ہیں بھائی, مسلمان سب سے بڑے فلسفیوں میں سے یہ ہیں. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ یونانی علم تھا, پھر بادشاہوں نے بڑے بڑے علماء مقرر کیے جنہوں نے منطق کی کتابوں کا ترجمہ کیا عربی کی طرف. تو ان میں جو سب سے بڑے فلسفی گزرے ان میں سے فارابی ہیں بھائی, اور ان کو معلم ثانی کہتے ہیں. معلم ثانی اس لیے کیونکہ انہوں نے ارسطو کی منطق کی کتابوں کی شرح لکھی, اس کی شرح کی, اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں, معلم ثانی کہتے ہیں. اور ان کی تصانیف 100 سے زیادہ ہیں, اور یہ جو ترجمہ کرنے والے تھے ان کے یعنی بڑے تھے بھائی, ان میں سے یہ بڑے تھے, ترجمہ کرنے کے بڑے ماہر تھے, تو انہوں نے ان علوم کو منتقل کیا بھائی. اور ان کو فارابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاراب کے رہنے والے تھے, فاراب شہر کے, ترکستان کا کوئی شہر تھا فاراب, یہ اس کے رہنے والے تھے, اس نسبت سے ان کو فارابی کہتے ہیں. اور یہ گزرے ہیں یہ تقریباً 3ری صدی کے آخر میں, 260 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 339 ہجری ان کی وفات ہے. 260 ہجری ان کی پیدائش ہے. معلوم ہوا یہ کس صدی میں پیدا ہوئے؟ ہاں تیسری میں, شاہ دوسری نہیں کہنا, 260. 200 کا مطلب ہے 2 صدیاں گزر گئیں, تو 260 سال گزر چکے حضور علیہ السلام کی ہجرت کو, یعنی 3ری صدی چل رہی تھی اس وقت اس کی پیدائش ہوئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, معلم ثانی کہتے ہیں. تو وہ ذکر کرتے ہیں, وہ چونکہ ترجمہ کر رہے تھے یونانی کتابوں کا, تو انہوں نے دیکھا کہ یونانی زبان کے اندر, یونانی زبان میں 2 طرح کے رابطے ہیں, کچھ رابطے زمانی ہیں اور کچھ رابطے غیر زمانی ہیں. لیکن جب عربی میں غور کیا تو عربی میں ان کو رابطہ زمانی تو مل گیا, افعال ناقصہ کانا یکون وغیرہ, لیکن رابطہ غیر زمانی کوئی نہیں مل رہا. تو اس کے لیے انہوں نے پھر ہوا, ہیا, ہما وغیرہ کو استعمال کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں, ودا کر الفارابی, اور فارابی نے ذکر کیا ہے کہ ان الحکمت الفلسفیت لما نقلت من اللغت اليونانیت الى العربیت, کہ حکمت فلسفی کو جب نقل کیا گیا, حکمت کو نقل کیا گیا من اللغت اليونانیت یونانی زبان سے, الى العربیت عربی زبان کی طرف, وجد القوم, تو ان لوگوں نے پایا, وہ علماء جو اس کو نقل کر رہے تھے یونانی زبان سے عربی زبان کی طرف, تو وجد القوم, ان لوگوں نے پایا کہ ان الرابطت الزمانیت فی لغت العربی ہی الافعال الناقصت, کہ وہ رابطہ زمانیہ جو ہے عربی زبان میں, ہی الافعال الناقصت, وہ کیا ہے, افعال ناقصہ ہیں, یعنی کان یکون وغیرہ. میری کتاب میں ہے افعال, الافعال ہونا چاہیے, آگے الناقصہ اس کی صفت ہے اور وہ معرفہ ہے, تو الافعال اس کو بھی کیا ہونا چاہیے, معرفہ. تو یہاں لام الف بیچ میں رہ گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پایا کہ ان الرابطت الزمانیت فی لغت العربی ہی الافعال الناقصت, کہ رابطہ زمانیہ جو ہے عربی زبان کے اندر وہ افعال ناقصہ ہیں. ولیکن لم یجدوا فی تلک اللغت رابطتا غیر زمانیت, لیکن ان لوگوں نے نہیں پایا اس زبان میں, یعنی عربی زبان میں, رابطہ تن غیر زمانیت، کوئی رابطہ غیر زمانیہ نہیں پایا. تقوم مقام ہست فی الفارسیتی، جو فارسی میں ہست کے قائم مقام ہو جائے. و استن فی الیونانیتی، اور یونانی کے استن کے قائم مقام ہو جائے. فارسی میں ہست کہہ لیں یا است کہہ لیں، یہ رابطہ غیر زمانی ہے، یہ رابطہ ہے. جیسے زید ضارب است، زید ضارب است، دیکھو است آیا، جیسے اردو میں ہے زید ضارب ہے، تو فارسی میں است یا جو ہست ہے وہ رابطہ غیر زمانی ہے. اور یونانی زبان میں استن کا لفظ تھا رابطہ غیر زمانی کے لیے، لیکن عربی میں کوئی اس کے مقابل ان کو لفظ نہیں ملا، تو مستعار ان ضمیروں کو انہوں نے استعمال کر لیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ولکن لم یجدوا فی تلک اللغۃ رابطۃ غیر زمانیۃ تقوم مقام ہست فی الفارسیۃ و استن فی الیونانیۃ، لیکن ان لوگوں نے نہیں پایا اس زبان یعنی عربی زبان میں کوئی ایسا رابطہ جو غیر زمانی ہو، جو قائم مقام ہو جائے فارسی میں ہست کے اور یونانی میں استن جو ہے اس کے قائم مقام. فارسی میں جو ہست ہے اور یونانی میں جو استن ہے اس کے جو قائم مقام ہو جائے، ایسا ان کو کوئی رابطہ نہیں ملا. یہ ترجمہ دوبارہ دیکھیں بھائی، ترجمہ ولیکن لم یجدوا فی تلک اللغۃ رابطۃ غیر زمانیۃ تقوم مقام ہست فی الفارسیۃ و استن فی الیونانیۃ. یوں ترجمہ کریں بھائی، ولیکن لم یجدو، لیکن ان علماء نے نہیں پایا فی تلک اللغتی اس عربی زبان کے اندر رابطتن غیر زمانیتن کوئی ایسا غیر زمانی رابطہ تقوم مقام ہست فی الفارسیتی و استن فی الیونانیتی جو فارسی میں ہست ہے اور جو یونانی میں استن ہے اس کے قائم مقام ہو جائے. انہوں نے عربی زبان میں کوئی ایسا رابطہ نہیں پایا جو فارسی میں جو ہست ہے اور یونانی میں جو استن ہے اس کے قائم مقام ہو جائے. جیسے ہست فارسی میں غیر زمانی ہے اور جیسے استن یونانی زبان میں غیر زمانی ہے، عربی زبان میں ان کو کوئی ایسا رابطہ غیر زمانی نہیں ملا. فاستعاروا للرابطة الغير زمانية لفظته هو وهي ونحوهما، تو انہوں نے اس رابطہ غیر زمانیہ کے لیے مستعار لے لیا ہوا ہیا اور ان جیسے لفظوں کو. مع کونہما فی الاصل اسماء لا ادوات، باوجود اس کے کہ یہ اصل کے اندر اسماء ہیں یعنی ضمیریں ہیں، لا ادوات یہ ادات نہیں ہیں، حروف نہیں ہیں. فَهَذَا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لَهَا هُوَ، اور یہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے مصنف نے اپنے قول وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لَهَا هُوَ. اسی بات کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ مستعار کیوں لیا گیا، یہ وجہ یہ تھی. بات سمجھ میں آگئے بھئی؟ عبارت پہ توجہ ہے. میں نے کیا پڑھا؟ مَعَ كَوْنِهِمَا فِي الْأَصْلِ أَسْمَاءً لا ادواتن، اسماء ان پر میں نے فتحہ پڑھا اور ادواتن اس پر میں نے کسرہ پڑھا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھو یہ جو ادوات ہے اس کا عطف ہے اسماء پر. ادوات کا عطف کس پر؟ اسماء پر. اور یہ لا حرف عطف ہے. آپ نے حروف عاطفہ پڑھے ہوں گے، 10 حروف عاطفہ ہیں، و او فا سما وغیرہ، اور اس میں لا بھی ہے، لا بھی ہے. تو یہ لا کیا ہے؟ حرف عطف. اور اس ادوات کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ اسما پر. اور اسما جو ہے یہ کونی ہی ماں، یہ کون کی خبر ہے. کانا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب. تو یہ کون جو اس کا مستر ہے، یہ بھی اسی طرح اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب. تو مع کونی ہی ما، یہ جو ہما ضمیر کون لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ہے اس کا اسم، یہ ہے مرفوع محلن. اور یہ جو اسما ہے یہ اس کی خبر ہے، اور خبر کون کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. تو یہ منصوب ہے. اور لا ادواتین اس کا اسی پر عطف ہے، تو یہ بھی منصوب ہے. آپ کہیں گے اس پر تو ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں. بھائی کسرہ ہے لیکن یہ نصب ہی ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. اور جمع مؤنث سالم مسلماتن اور مسلماتن، اس کا نصب کسرہ کے ساتھ آتا ہے. رفع آئے گا مسلماتن، نصب اور جر کیسے آئے گا؟ مسلماتن، مسلماتن نصب کی صورت میں بھی پڑھیں گے اور جر کی صورت میں بھی، تو لہذا یہ ادواتن یہ منصوب ہے لیکن اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی شکل میں ہے، تو اسماءن بھی منصوب اور یعنی جو معطوف علیہ ہے وہ بھی منصوب اور جو معطوف ہے وہ بھی منصوب، تو معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، وقد یذکر للرابطۃ الغیر زمانیۃ اسماء مشتقۃ من الافعال الناقصۃ، اور کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے ان اسماء کو جو مشتق ہوتے ہیں افعال ناقصہ سے، نحو کائن و موجود، جیسے کائن اور موجود کا لفظ ہے، فی قولینا ہمارے اس قول میں، زید کائن قائما، زید کائن قائما، یہ کائنن یہ رابطے کے لیے ہے، یہ کانا فعل سے مشتق جو ہے صفت کا صیغہ لے لیا. اور اسی طرح وہ عمیرس موجود شاعرن، عمیرس شاعر ہے، عمیرس، عمیرس یہ غیر منصرف ہے کیونکہ عجمی نام ہے، تو ایک علمیت ہوئی اور ایک عجمہ، لہذا تنوین نہیں آئے گی. وہ عمیرس موجود شاعرن، عمیرس شاعر ہے. یہ کائنن اور موجودن ان کا الگ ترجمہ نہیں کریں گے بھائی، زیدن کائنن قائمن، یہ کائنن کا الگ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ وہی ہے کا ترجمہ ادا کر رہا ہے، زیدن کائنن قائمن، زید کھڑا ہے. عمیرس موجودن شاعرن، کیا ترجمہ؟ عمیرس شاعر ہے. تو یہی جو افعال ناقصہ سے جو ان کے اسماء مشتقہ ہیں ان کو کیا کر لیا؟ رابطہ غیر زمانی کے لیے ان کو بھی کبھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی قلیل استعمال ہوتے ہیں. دوبارہ دیکھیں بھائی، وقد یذکر للرابطۃ الغیر زمانیۃ اسماء مشتقۃ من الافعال الناقصۃ، عبارت پر نظر ہے، کہتے ہیں اور کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے اسماء، ان ایسے اسماء کو، مشتقۃ من الافعال الناقصۃ، جو مشتق ہوتے ہیں کس سے؟ افعال ناقصہ سے. نحو کائنین و موجودین فی قولنا، اس کو کائنین اور موجودین کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نحو ہے مضاف اور کائنین اور موجودین کیا ہے؟ مضافون الیہ. اور آپ چاہیں تو اس پر اعراب حکائی پڑھ دیں. اعراب حکائی کیا؟ کہ جملے میں جو اعراب آیا تھا وہی یہاں پڑھ دو، زیدن کائنن قائمن، یہاں کائنن پر کیا ہے؟ رفع. اور عمیرس موجودن شاعرن، یہاں موجودن پر کیا ہے؟ رفع. تو انہی دو لفظوں کو یہاں لیا تو وہی اعراب ان پر پڑ دیا، اس کو اعراب حکائی کہتے ہیں. یعنی جہاں سے اس لفظ کو نقل کیا گیا اس حکایت میں، اس بات میں اس پر یہ والا اعراب تھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب حکائی. تو وہاں پر اس جملوں، ان جملوں میں کائنن اور موجودن پر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ رفع. تو یہاں پر بھی آپ وہی اعراب پڑھ دیں، نحو کائنن و موجودن فی قولنا زیدن کائنن قائمن. اور اس صورت میں یہ کائنن مرفوع ہے لفظاً، اعراب حکائی ہے، لیکن محلن یہ مجرور ہی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، کس کے لیے؟ نحو کے لیے. تو محلن یہ مجرور ہی ہے، البتہ لفظاً مرفوع ہے اعراب حکائی کی وجہ سے. اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہ رابطہ غیر زمانی کے لیے انہوں نے ہوا کو مستعار لے لیا. توجہ ہے، رابطہ غیر زمانی کے لیے انہوں نے ہوا کو مستعار لے لیا. اور اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار رابطہ غیر زمانی کے لیے اسماء مشتقہ جو ہیں افعال ناقصہ سے ان کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے کائنن اور موجودن. ان کائنن اور موجودن وغیرہ کو کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ غیر زمانی، رابطہ غیر زمان. اور کائنن اور موجودن عربی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ جب یہ عربی میں موجود ہیں تو پھر ہوا کو مستعار لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی کو استعمال کر لیتے. تو جواب یاد رکھنا کہ یہ بہت ہی قلیل استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان کو نہیں لیا بلکہ اس کے بجائے کس کو لے لیا؟ ہوا، ہیا، ہما، ضمیروں، غائب کی ضمیروں کو لے لیا. بات سمجھ میں آ گئی. یہاں آپ کے ذہن میں ایک اور اشکال آئے گا. انہوں نے کہا وہ اسماء جو مشتق ہیں کس سے؟ افعال ناقصہ سے. اور آگے کہا کائنن و موجودن. कायनुन ये तो ठीक है काना से मुश्तक है, लेकिन मौजूदुन ये तो वजीदा से मुश्तक है भाई, ये तो अफाले नाकिसा में से नहीं है, अफाले नाकिसा में से नहीं है। तो याद रखो इससे मुराद वो अफाल हैं जो वजूद और सबूत पर दलालत करें, वजूद और सबूत पर दलालत करें। तो काना वगैरह भी किस पर दलालत करते हैं? सबूत और वजूद पर। इसी तरह ये अफाले आम्मा जो हैं ये भी किस पर दलालत करते हैं? अफाले आम्मा जानते हो? अफाले आम्मा याद रखो, अफाले आम्मा मशहूर चार हैं, कौन, सबूत, हुसूल और वजूद। बात समझ में आ रही है? तो अफाल आम्मा मशहूर चार हैं, कौन, सबूत, वजूद और हुसूल। भाई इनको अफाल आम्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर फेल के अंदर इनका माना मौजूद है, इन सब का माना है होना। कौन, सबूत, वजूद और हुसूल, सबका क्या माना है? होना। तो ये अफाल आम्मा है, हर फेल में इनका माना है, जर्ब हो या शुर्ब हो या अकल हो, उसमें इन चारों का माना पाया जाएगा, हर हर फेल में इन चारों का माना होगा। जबकि बाकी अफाल अफाले खासा कहलाते हैं, उनका माना हर जगह नहीं होता। जैसे जहां जर्ब है वहां शुर्ब नहीं, और जहां शुर्ब है वहां जर्ब नहीं। अफाल आम्मा का माना हर फेल में पाया जाता है। मसलन जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, तो इसमें एक चीज का होना है। क्या है? पिटाई का होना है। तो देखो सबूत पिटाई है या नहीं, वजूद पिटाई है या नहीं, हुसूल पिटाई है या नहीं, और कौन पिटाई, यानी पिटाई का होना, कान यकूनू कौन, तो पिटाई का होना है। तो ये जो अफाले आम्मा हैं कौन कौन से, कौन, सबूत, वजूद और हुसूल, इन सब का माना है होना, और हर फेल के अंदर इनका माना होता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी, ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने पिटाई की, तो देखो इसमें एक चीज का होना है, कौन है एक चीज का, और एक चीज का सबूत है यानी पिटाई का, और एक चीज का हुसूल है यानी पिटाई का, और एक चीज का वजूद है यानी पिटाई का। दूसरी मिसाल ले लें, शरीबा ज़ैदुन, ये शरीबा ज़ैदुन, इसमें भी देखो शुर्ब का वजूद है, शुर्ब का सबूत है, शुर्ब का हुसूल है, और शुर्ब का कौन है यानी होना है। तो देखो ये अफाल आम्मा वो अफाल हैं जिनका माना हर फेल में पाया जाता है। और मिसाल ले लें, फर्रा जैदुन, जैद दौड़ा, जैद दौड़ा, देखो इसमें दौड़ने का सबूत है, इसमें दौड़ने का हुसूल है, इसमें दौड़ने का वजूद है, और इसमें दौड़ने का कौन है यानी होना है। काना यकून का माना होना, इसमें दौड़ का होना है। जबकि बाकी अफाल अफाले खासा कहलाते हैं, उनका माना हर जगह नहीं होता। जैसे जर्ब, जराबा जैदुन, इसमें शुर्ब वाला माना है नहीं, तो यह जराबा अफाले खासा में से है। इसी तरह शरीबा अमरुन, इस शुर्ब में क्या जर्ब वाला माना है नहीं, तो बाकी अफाल व अफाल खासा कहलाते हैं, बाकी अफाल में उनका माना नहीं होता। जर्ब है तो शुर्ब नहीं, शुर्ब है तो जर्ब नहीं, ये अफाल खासा हैं। लेकिन अफाल आम्मा, कौन, सबूत, वजूद, हुसूल, इन सब का माना है होना, होना एक चीज का होना, और हर फेल में इनका माना पाया जाता है। तो अफाले नाकिसा, अफाले नाकिसा से कह लें जो मुश्तक है, या अफाले आम्मा से जो मुश्तक होते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी जो भी वजूद पर दलालत करें, चाहे वो अफाले नाकिसा में से हो चाहे अफाले आम्मा में से हो। तो ये माना है, अस्माउन मुश्तकतुम मिनल अफाल नाकिसती, वो अफाल जो मुश्तक है किस से, अफाले नाकिसा से, और इसी तरह अफाले आम्मा से। तो ये मौजूदुन ये अफाले आम्मा में से है, इसी तरह कायनुन ये अफाले आम्मा में से है। तो यूं कह लें यहां कि कभी कभार राबता गैर जमानिया के लिए वो अस्मा जो मुश्तक हैं अफाले नाकिसा और अफाले आम्मा से, उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है जो किसी चीज के होने पर दलालत करते हैं। तो यहां भी कायनुन और मौजूदुन किस पर दलालत कर रहे हैं? होने पर दलालत कर रहे हैं। जैदुन काइनुन काइमन, यानी जैद खड़ा है, तो काइनुन जैद के लिए कयाम के होने पर दलालत कर रहा है कि जैद खड़ा है। वह उमेरिसु मौजूदुन शायरन, उमेरिस शायर है, तो यहां पर मौजूदुन जो है उमेरिस के शायर होने पर दलालत कर रहा है। اور ان کو رابطہ غیر زمانی کہا کیونکہ یہ اسماء مشتقہ ہیں، یہ اسماء ہیں، فعل ہو تو فعل میں زمانہ ہوتا ہے لیکن اسماء مشتقہ کے ساتھ زمانہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان افعال کے جو اسماء مشتقہ ہیں ان کو کبھی کبھار رابطہ غیر زمانی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. پھر دیکھ لیے ترجمہ، کہتے ہیں وقد یوز کرو لرابطت الغیر زمانیتی، اور کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانیہ کے لیے، اسماء مشتقۃ من الافعال الناقصتی، ان اسماء کو جو مشتق ہوتے ہیں افعال ناقصہ سے، نحو کائن و موجود فی قولنا، جیسے کائن اور موجود کا لفظ ہے ہمارے اس قول میں، زید کائن قائما، زید کھڑا ہے، وہ عمیرس موجود ان شاعرن، اور عمیرس شاعر ہے، عمیرس شاعر ہے. چلیے بس کریں، بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.